بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے خطبات عارفی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہمارے اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بار 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 عرض کی جاتی ہے، ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رضات و شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانے کی قوت مل جائے. ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، اس کشمکش کے اندر ہمیں وہ صلاحیت نصیب ہو جائے کہ ہم شریعت مطہرہ پر چلنے والے بن جائیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنے والے بنے، اور جن سے روکا کے رکنے والے بنے. اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے، اس لیے ہماری مجالس کے اندر کبھی قدیم بزرگوں کے ارشادات پڑھے جاتے ہیں، کبھی جدید کے. ابھی پہلے ہماری کتاب ختم ہوئی ہے اکمال الشیم، جو 709 ہجری میں سال ہوا تھا، اب ہم نے یہ شروع کی ہے. یہ ہمارے قریبی زمانے میں گزرے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ، اور اب ہمارے موجودہ زمانے کے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں دامن برکاتہ، ان کے شیخ جو ہیں. تو اس کے اندر بھی تاثیر ہے. آپ کے ہاں بھی یہ مجلس ان کی زندگی میں جمعۃ المبارک کو عصر کے بعد ان کے گھر میں ہوتی تھی، تو ایک یہ مجلس آج شروع ہو رہی ہے. اس کا عنوان رکھا گیا اسلام کے تقاضے ہماری زندگی. یہ مجلس جمعۃ المبارک 11 ذی القعدہ 1401 ہجری میں، یعنی 1981 میں ہوئی تھی. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم. برکات اخلاص. میں اپنی حالت کو دیکھتا ہوں تو بعض وقت طبیعت بہت پست ہو جاتی ہے، ذوف ایسا غالب ہوتا ہے کہ بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی. یہ آپ کے اخیر کا زمانہ ہے، بڑھاپا تھا، ذوف تھا، عوارض تھے. فرماتے ہیں پچھلے دنوں طبیعت کچھ ناساز بھی رہی، جس کے باعث ذوف زیادہ محسوس ہو رہا ہے. جی چاہتا تھا کہ عذر پیش کر دوں، پھر سوچتا ہوں کہ عذر کر کے کیا کروں گا، میرا ہی نقصان ہے. یعنی اللہ والے ان مجالس کے اندر خود اپنی غرض کو لے کر بیٹھتے ہیں، اپنی فائدے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ بیماری، طبیعت کی ناسازی، ذوف، تو جی چاہتا تھا عذر پیش کر دوں، پھر سوچتا ہوں کہ عذر کر کے کیا کروں گا، میرا ہی نقصان ہے. سننے والوں کا اتنا نقصان ہے جتنا میرا نقصان ہے. کیوں؟ یہ لمحات اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، اور بزرگوں کی نسبت اور تعلق سے محض خیر خواہانہ اخلاص ہی کے ساتھ کچھ کہتا ہوں، اور آپ صاحبان بھی اخلاص ہی کے ساتھ آتے ہیں. اسی کی برکات سے انشاءاللہ نہ آپ محروم رہیں گے اور نہ ہم محروم رہیں گے. یہ اخلاص کی بات ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں. یہ اصلاحی مجالس اس لیے کہلاتی ہیں کہ اس میں جانبین دونوں طرف فائدہ پہنچتا ہے. میں بھی اسی نیت سے بیٹھتا ہوں کہ میرے بھی دل بن جائے, انشاءاللہ. سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے بزرگوں کی ایکو کے لمحات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں, اور بزرگوں کی نسبت تعلق سے محض خیر خانہ اخلاص ہی کے ساتھ کچھ کہتا ہوں, اور آپ صاحبان بھی اخلاص ہی کے ساتھ آتے ہیں. اسی کی برکات سے انشاءاللہ نہ آپ محروم رہیں گے اور نہ ہم محروم رہیں گے. ایک شرط یہی ہے جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, علم وہی علم ہے جس سے عمل کا تقاضا پیدا ہو. دین کی جو بات بھی ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں اس سے عمل کا تقاضا بھی تو پیدا ہونا چاہیے. جب تک عمل نہیں ہوگا گویا وہ علم بالکل رائے گاں ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. تو اصل چیز کیا ہے کہ سننے کے بعد ہمارے اپنے اندر میں عمل کا تقاضا بھی تو پیدا ہونا چاہیے. حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ امت پر شفیق تھے, اور امت کے ساتھ کتنی شفقت و محبت فرماتے تھے. ارے ہم بڑے ناشکر گزار ہیں اپنے ایسے محسن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا نہیں کرتے, صرف رسمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ظاہر کرتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا پچھلی مجلس میں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو, یہ بہت بڑا حق ہے. درود شریف سے پہلے تھوڑی دیر استغفار پڑھ لیا کرو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک بزرگ تھا فرما رہے تھے دو طریقے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کے استغفار کرو, حضرت فرماتے ہیں پہلے استغفار کر کے درود شریف پڑھو, یعنی پہلے اپنے دل کو صاف کر لو پھر درود شریف پڑھیں گے خوشبو آ جائے گی. تو یہ فرماتے ہیں کہ درود شریف سے پہلے تھوڑی دیر استغفار پڑھ لیا کرو تاکہ طبیعت پر ماحول کے جو گندے اثرات ہیں یہ ظاہر ہو جائیں. پچھلی مجلس میں حضرت نے فرمایا تھا نا کہ جس بھی ذکر کے لیے آمیں اصلاحی مجلس میں بیٹھیں تو پہلے کچھ کیا کریں, استغفار کر لیں, پڑھ لیں نہیں, فرق ہے. آج پڑھتے ہیں کرتے نہیں. استغفار کر لیں پھر درود شریف پڑھ لیں تاکہ طبیعت پر ماحول کے جو اثرات ہیں گندے یہ زائل ہو جائیں. استغفار صدق دل سے اس نیت سے کم پاک ہو جائیں. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آج کل استغفار پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں, فرق ہے نا. رٹے ہوئے بس جملے کہہ لیے نہیں, یہاں فرماتے ہیں صدق دل سے کہ ہم پاک ہو جائیں, نیت یہ ہو. استغفار کے بعد دل سے درود شریف پڑھا کرو, اور نیت کرو کہ ہم اس ذات گرامی پر درود شریف پڑھ رہے ہیں جس نے اللہ میاں سے ہمارے لیے سب کچھ کرا لیا اور سب کچھ منظور کر لیا. دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی تعلیم ہے. ارشاد فرماتے ہیں تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو, یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اب بتائیے کہ امتیوں کے ساتھ یہ کس قدر رحمت کا جوش ہے. تو بھائی دین سے تعلق رکھو, دینداروں سے تعلق رکھو, دین سے تعلق رکھو اور دینداروں سے تعلق رکھو, دینی مجالس میں جانے سے تعلق رکھو. یہ تعلق بہت بڑا تعلق ہے. حدیث شریف میں ہے جب کسی مجلس میں بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو. اللہ جل شانہ تو عالم الغیب ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں, لیکن ہماری تسکین کے لیے دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو. وہ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کو اس جماعت کے پاس سے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور حمد و ثنا کر رہے ہیں مشغول تھے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں. ارشاد ہوتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ آپ کے ذکر و فکر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت چاہتے ہیں. باری تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا اس کی طلب میں لگ جاتے. پھر ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے دیکھا تو نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا. فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھتے تو اور بھی زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اچھا تو تم گوار ہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اچھا تم گوار ہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنے کی ضرورت سے آیا تھا, وہ اس مجلس میں شریک ہونے نہیں آیا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں, یعنی اس کو بھی بخش دیا. الحمدللہ یہ مجالس بھی ایسی ہی ہوتی ہیں, اس پہ ہم سب لوگ ذاکرین ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی میت حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں, اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو ہم اللہ سب لوگ کس میں ہو جاتے ہیں؟ ذاکرین میں, اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. اور ایک بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات میں بھی برکتیں رکھی ہیں. غروب آفتاب سے پہلے جمعے کے دن ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ مجلس جمعے کے دن عصر کے بعد ہو رہی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے کسی قسم کی فکر نہ ہو, کوئی تردد نہ ہو, کوئی خلش نہ ہو, سب کو ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں بجائے کسی عامل کو ڈھونڈنے کے, بجائے تعویذ گنڈوں کو حاصل کرنے کے, بجائے اس کے کہ عالم اسباب میں نظر کی جائے, استحضار کر لو کہ کس بات کی پریشانی ہے, کس قسم کی بیماری ہے, کیا ترددات اور تفکرات ہیں. اپنے لیے بھی استحضار کر لو, اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے لیے بھی, اور اللہ تعالیٰ کے رجوع ہو جاؤ. یہ مجلس ایسی ہے کہ جو بھی تمہاری فکریں ہوں, جو بھی تمہاری خلشیں ہوں, کہ جو بھی تمہاری پریشانیاں دکھ درد ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ رجوع اللہ کے باعث سب رفع ہو جائیں گے. بس اپنے حالات کا استحضار کر لیجئے اور سمجھ لیجئے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں. جب ہم ان کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں تو محروم نہیں فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو, خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو, یہ تمہارے لیے ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی دین کی بات کو سنو اور دل سے تسلیم کر لو, یہ ہزار رکعت نفل سے بہتر ہے. اب اگر عمر بھر میں ہزار رکعت نفل پڑھ بھی لی ہے تو ناقص رہے گی, خطرات بھی آئیں گے, وساوس بھی آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر تو وہی ہے جس پہ کوئی نقص نہ ہو. نہیں, اجر تو پورا پورا مقبول نمازوں کا ملے گا, اور کس کی طرف سے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو تم جو ہزار رکعت پڑھو گے اس کا اجر و ثواب تمہارے تصور تخیل میں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کاملہ ہے, اس سے کہیں زیادہ ملے گا. تو جب دین کی بات حاصل کرنے سے یہ اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے, اس کی اتنی فضیلت آئی ہے, تو اگر اس حاصل کی ہوئی دین کی بات پر عمل کرو گے تو کتنا اجر و ثواب ملے گا. جب صرف علم کا یہ درجہ رکھا گیا ہے کہ ہزار رکعت سے افضل ہے, پھر عمل کا کیا درجہ ہوگا؟ اور عمل ہی مقصود ہے. اس سے بے خبر بے ناز نہ ہو جائیے کہ یہاں آ کر بیٹھ گئے اور دین کی باتیں سن لی, ہزار رکعت نفل نماز کا ثواب مل گیا, لیکن ہماری غیرت کیا کہتی ہے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. عمل ہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یعنی صرف کسی پر قناعت نہیں کرنا ہے کہ یہ علم کا باب سیکھ لیا اتنا میں ثواب مل گیا، نہیں. علم دین کی عجیب تاثیر ہے. اس مختصر سی زندگی میں، اس افکار و پریشانی والی زندگی میں اگر یہ لمحات اتنے مل جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے یقینی سرمایہ جنت کا. حقیقت یہ ہے کہ علم دین میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ اس کو حاصل کر لینے سے قلب مومن کی صلاحیتیں درست ہوتی رہتی ہیں اور بے ساختہ عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. احادیث سے ثابت ہے کہ ایسی مجلس جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے کی جائے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں، ان کا مقصد اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور ثواب میں کوئی کمی نقص واقعہ نہیں ہوتا. دیکھیے سونے کی کوئی چیز ہے، اس سے ہم کیسی آمیزش کر لیں، لیکن سونے کی قدر و قیمت اپنے مقام پر ہے. اس میں نقائص تو شامل ہو جائیں گے ضرور، لیکن نقائص بے معنی ہے، حقیقت میں اصل چیز سونے کی ہے. اسی طرح دین کے مطابق جو عمل ہے وہ کھرا سونا ہے اور وہی مطلوب ہے. تو بھائی علم کے بعد عمل کا بھی ارادہ کرو، اپنے حالات میں تغیر پیدا کرو. اب علم کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا دیا کہ ہمیں اور آپ سب کو ضرورت ہے علم کی تجدید کی. علم کی تجدید کرتے رہیے، دینی کتابیں پڑھا کیجئے. میں نے کئی کتابوں کے نام آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ان کو ضرور اپنے پاس رکھیں اور ضرور ان کو پڑھیں. حیات المسلمین، حکیم علامہ تھانی رحمتہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، حیات المسلمین، تعلیم الدین، جزاء الاعمال، حقوق الاسلام، یہ سب کتابیں یہاں مل جاتی ہیں. یہ بنیادی دینی تعلیم کی کتابیں ہیں. حضرت کے وہاں یہ کتابیں رہتی تھیں. ان کو ضرور پڑھا کیجیے. ان سب کا عملی پہلو جو ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات زندگی کے آپ نے مستند حوالوں کے ساتھ جو ہے ایک جگہ جمع فرما دیے ہیں. یہ تو ایسی چیز ہے، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کے قدم سیدھے جنت تک جاتے ہیں. کیوں؟ یہ قدم جو ہیں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جس نے اتباع کی، کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ نہ اس پر نفس کا اثر ہو سکتا ہے، نہ اس پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے، چاہے جتنے نفس شیطان کے جھونکے آئیں. مثال کے طور پر آپ یہاں سے کیماڑی جا رہے ہیں، یہاں سے کیماڑی کے راستے ہزار ٹریفک ہو، ہزار شور و غل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کا راستہ سیدھا چلا جا رہا ہے، اب منزل پر پہنچ جائیں گے. اس طرح نماز ہے، دوسری عبادتیں الہی ہیں. ہزار وساوس آئیں، ہزار خطرات آئیں، ہزار نفس و شیطان بہکایا کریں، لیکن ہمارے قدم جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جنت کی طرف پہنچانے والے ہیں. جو عمل آپ اختیار سے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے وساوس سے غیر اختیاری یا غیر ارادی طور پر آ رہے ہیں، ان کا نقصان نہیں. یہ فرما رہے ہیں ہزار وساوس خطرات آئیں، ہزار نفس شیطان بکایا کریں، لیکن ہمارے قدم جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جنت کے پہنچانے والے ہیں. بھائی قدر کرو، اس کی بڑی مسترد اور معتبر بات ہے. آج کل کی ذہنیت سے، خصوصاً انگریزی تعلیم یافتہ مغرب زدہ ذہنیت والے لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے اور بگڑ گیا ہے. دین کے معاملے میں ان لوگوں نے عام طور پر، اور اللہ محفوظ رکھے ہم سب بھی اس پہ مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ چند عبادات و طاعات کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہی دین ہے اور عبادت ہے، اور یہ سرمایہ جنت پہ لے جانے کا، اور اس پر نجات ہو جائے گی، اس کی اہمیت دے دی گئی ہے، اس پہ اطمینان کر لیا ہے کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تہجد پڑھ لی، ذکر کر لیا، تسبیحات پڑھ لیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اور سمجھ لیا کہ بس یہ سرمایہ ہو گیا آخرت کا، آخرت میں جنت مل جائے گی. بھائی خوش فہمی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں جس اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا اس نے یہ حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو اس کے لیے وضو کرنا لازمی ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ یہ خیال کرے وضو کرنا فرض ہے اور صرف وضو کر لے اور نماز نہ پڑھے تو بالکل محمل سی بات ہے، وضو تو نماز کے لیے فرض کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے تمام معاملات زندگی میں اور تعلقات زندگی میں اسی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکام فرض کیے ہیں۔ جس اللہ نے ہم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیے ہیں، عام طور پر ذہنیت اس قدر معروف ہو گئی کہ دوسرے مذہب کی تقلید کر کے اس پر مطمئن ہو گئے، جیسے عیسائی یا یہودی جو آٹھویں دن رسمن اپنے عبادت خانے میں چلے گئے، وہاں اپنی تقریب عبادت میں شریک ہو گئے اور پھر ہفتہ بھر کے لیے کافی ہے کہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کے یہاں سب جائز ہے، نہ کوئی روک ٹوک، نہ حلال حرام، زنا، شراب، جھوٹ، دغا، فریب، غیبت، اظہار ثانی، بد اخلاقی، جو چاہیں کریں وہ سب آزاد ہیں۔ کیوں؟ ان کے یہاں کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، کوئی ضابطہ زندگی نہیں ہے کہ ایک انسان کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دراصل کسی مذہب میں کوئی ضابطہ زندگی نہیں، بس ایک دین اسلام ہے جو ہمارے شب و روز کے ظاہری و باطنی اعمال، ظاہری باطنی تعلقات، عالم امکان میں جو دنیا والوں سے ممکن ہے، سب کے احکام و قوانین اور ضابطے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ یہ عبادات بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، ہماری شریعت مطہرہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے تفصیلی احکامات موجود ہیں، جزیات تک موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک دین اسلام ہے جو ہمارے شب و روز کے ظاہری و باطنی اعمال، ظاہری باطنی تعلقات، عالم امکان میں جو دنیا والوں سے ممکن ہے، سب کے احکام و قوانین اور ضابطے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ عبادات بھی دین کا ایک شعبہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض واجبات میں سے ہیں۔ جس اللہ نے ہم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنے قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے اور فرض واجب کی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے۔ یہ قانون خداوندی ہے اور ہمارے اوپر ماں باپ کی خدمت، ان کو راضی رکھنا فرض واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق تعلقات رکھیں اور جیسے چاہیں معاملات کریں۔ اس طرح زوجین کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے، بیوی پر شوہر کے، یہ فرض واجب ہیں، یہ اسی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض واجب کیے ہیں جس سے ہمارے لیے نماز، روزہ فرض کیے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ زندگی سے ہمارے لیے من جار نبر لا احکام ہیں، فرض اور واجب ہیں، ان کے خلاف کرنا کبائر میں داخل ہے اور سخت گناہ ہے، اور کسی مذہب میں کوئی پابندی نہیں۔ جیسا لباس پہنو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، جیسے چاہو رہو سو، لیکن اسلام اور ایمان کے دعوی کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ جائز اور ناجائز، حلال حرام کی فہرست موجود ہے۔ یہ سب اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہے۔ اگر ان کی خلاف ورزی کرو تو یاد رکھو تمہاری نجات مشکل ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، تین دفعہ یہی فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو۔ اب بتائیے، پڑوسی کو ایذا دینے والا ایمان سے خارج ہوا جا رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ پڑوسی تو ہمارے بڑے بدتمیز ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، بدمزاج ہیں، ان کے نفع نقصان، راحت و تکلیف، ایذا، پریشانی سے ہمیں کیا واسطہ؟ تو سنی حدیث میں آیا ہے ایک عورت نہایت پارسا تھی مگر اس کے پڑوسی اسے نالا رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی فرمایا. ایمان کا معیار بتایا گیا ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے اگر تم سے خوش ہے تم صاحب ایمان. ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا یہ بڑا اچھا شخص ہے، دیکھ کر کہا یہ بڑا اچھا شخص تھا، دوسرے لوگ کے ساتھ نیکی کرتا تھا، آپ نے کہا وجبت واجب ہو گیا. دوسرا جنازہ جا رہا تھا، لوگ دیکھ کر کہنے لگے یہ بہت بڑا شخص تھا، لوگ اس سے بہت بیزار تھے، یہ لوگوں کو ایذا پہنچایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت واجب ہو گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں مرتبہ وجبت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اللہ کی مخلوق نیک سمجھتی ہے اس پر جنت واجب ہے، جس کو اللہ کی مخلوق برا سمجھتی ہے ایذا رسا سمجھتی ہے اس پر دوزخ واجب ہے. اب ہم نے کیسے سمجھ لیا؟ بس عبادات کر کے ہم نے ایمان کا حق ادا کر دیا، کہا ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض رہے اس کی حق تلفی ہوتی رہے. آپ کو عالم تعلقات میں حقوق ادا کرنا پڑیں گے، اگر ادا نہیں کریں گے تو کبائر کے مرتکب ہو جائیں گے، اس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس لیے ذرا تعلقات میں احتیاط سے کام لیجئے. ہمیں حکم ہے صلہ رحمی کا، حق ادا کرنے کا، اپنے عزیز و اقارب کا حق ادا کیجئے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے. ہم ہزارہ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن واقعات ایسے پیش آتے ہیں اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں. جتنی ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لیجیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی تم پر فرض و واجب ہے، اگر تم نے اپنے عزیز و اقارب کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہو جاؤ گے. یہاں تو حکم ہے اگر وہ رشتہ توڑے تو تم رشتہ جوڑو. اب آپ اور ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، یہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر کس قدر ہے؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکات دے دی، حج کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے ایمان کا حق ادا کر دیا، ہماری نجات ہو جائے گی. لیکن معاملات میں، تعلقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، غصہ کرنا، انتقام لینا، بدگمانی کرنا، ایذا رسانی کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. کیا معمولی بات سمجھ لی ہے؟ حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ صحیح رکھو، اور رشتہ توڑے تو رشتہ جوڑو. اب رشتہ جوڑنے کی کیا ترکیب ہے؟ عالم تعلقات میں تقریبات، شادی غمی بھی ہے اور دوسری ضروریات زندگی وابستہ ہیں. دیکھو تمہارے عزیز و اقارب کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ غریب ہیں اور تم ان کی امداد کر سکتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد کرنا تم پر فرض و واجب ہے، اور یہی صلہ رحمی ہے. اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں یا انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو تمہیں ان کی امداد کرنی چاہیے. اگر ان کے یہاں کوئی غمی ہو گئی ہے تو آپ کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، چاہے جتنے تعلقات خراب ہوں. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا اپنے نفس راضی کرنا چاہتے ہو؟ فیصلہ کر لو. کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تو معمولی بات ہے، روزمرہ زندگی میں ایسا ہوتے رہتا ہے؟ کہ صحابی نے عرض کیا تھا کہ جتنا میں اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اتنا میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. تو میں نے تو صبر و تحمل کر لیا کہ جو وہ چاہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا کیا، اگر تم اس ارادے پر قائم رہے تمہارے لیے جنت واجب ہے. تو ہمارا دین ہر لحاظ سے مکمل ہے. پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت. ان سب پر عمل ہوگا تو دین پر ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دل بن جائے، جس کی یہ محنت ہے. یہ تصوف جو ہے وہ دل کی صفائی کے لیے ہے کہ دل صاف ہو جائے، دل کی استعداد صحیح ہو جائے. جب دل کی استعداد صحیح ہو گئی، دل کے اندر صلاحیت آ گئی ہے، تو پھر اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے تصفیہ جو ہے وہ دل کی صفائی یہی ہے، تزکیہ یہی ہے کہ منفی جذبات دل میں ابھر کر ہمیں مغلوب کر دیتے ہیں، جانتے ہیں لیکن یہ ہم پر غلبہ کر کے ہمیں روک دیتے ہیں. اس لیے دل کے اندر جو ہے ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ قوت وہ ہمت آ جائے ہیں کہ اللہ کی ہر نافرمانی اس سے بچنے والے بن جائیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. نافرمانی اور فرما برداری کیا ہے؟ یہ میں شریعت نے بتائی ہے, وہ واضح احکام ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ملے ہیں. اس پر چلنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے, ہماری اپنی بگڑی طبیعت ہے, ہمارے اپنے مول کی فضاؤں سے متاثر ہونا ہے. اس لیے یہ ذکر کے ذریعے سے ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس ذکر سے دل کے اندر وہ نورانیت حاصل کرنی ہے, دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے, دل کے اندر وہ شفافت حاصل کرنی ہے, وہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے. ان سارے گندے سفلی جتنے یہ منفی جذبات ہیں ان پر قابو پانا آ جائے. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح فرما دے تاکہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہر عمل کو کرنے والے بن جائیں, اللہ کی ناراضگی اور ہر عمل سے بچنے والے بن جائیں. اس کے لیے ایک طریقہ ذکر یہ بھی ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں, ذکر قلبی ذکر خفی. میں یہ نہیں کہہ رہا یہی ہے, یہ بار بار عرض کرتا ایک طریقہ یہ بھی ہے. جیسے جسم میں امراض لگ جائیں تو ان کے علاج کے رائج طریقے ہیں, ایک اینشنٹ ہے پرانا ہربل جڑی بوٹیوں سے سالہ سال چلا رہا ہے, افیکٹو ہے, آج بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک جدید میڈیسن, اب اللہ نے نئی نئی چیزیں کھول دی ہیں, ہسپتال ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلائزیشن ہے ہر ایک چیز کے اندر, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے ہومیوپیتھی ہے, ایسی اکوپنکچر ہے, حجامہ, مختلف علاج ہیں. مقصود سب کا ایک ہی ہے کہ جسم سے امراض کا ازالہ تاکہ جسم صحت مند قوی ہو اور صحیح کام کرنے لگے. اسی طریقے سے دل کے اندر جب یہ امراض غلبہ کر لیتے ہیں, دل میں بے ہمتی آ جاتی ہے, تو اس کے ازالے کے لیے, دل کی اصلاح کے لیے, دل کی صفائی کے لیے یہ طریقے رائج ہیں, مختلف ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ذکر قلبی بھی ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں, یعنی یہ بھی ہے اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, یعنی اپنے جی میں اللہ کو یاد کرو, اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ بھی تمہیں یاد رکھیں گے, جب آپ مجھے یاد کرو گے, اللہ فرما رہے ہیں مفہوم ہے, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے اسم سے یاد, اس کے نام سے یاد کرو. تو یہ اللہ کے نام سے یاد کرنا ہے تاکہ اسم سے مسمہ کی طرف دھیان لگ جائے, ذکر سے مذکور کی طرف دھیان لگ جائے. جس کو پکار رہے ہیں, جس کا نام لیتے ہیں, جس کو یاد کرتے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, تنہائیوں میں بھی یاد رہے, مجمع میں بھی یاد رہے, ہر حال میں یاد رہے, پھر اس کی ہر اطاعت آسان ہو جائے, ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں, ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ اللہ خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے وہ تصور سے لکھ لے یا لکھا ہوا تصور کر لے, اور پھر دل کے اندر تصور سے یعنی اپنے ارادے سے یہ تکرار کریں اللہ 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 اللہ. فتبارک قسم ربی کا, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نام بڑا متبرک ہے, اس کے اندر برکت ہے. اللہ فرما رہے ہیں برکت کیا ہے, کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل کے اندر شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت, ہمت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہم دل کے اندر مشق کر لیں کہ تصور سے لفظ اللہ لکھے یا لکھا ہوا تصور کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ دل میں اس مبارک نام کی تکرار کریں، اس حافظ کی طرح جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے تکرار کرتا ہے، قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے مبارک نام کی کثرت سے تکرار کریں. یہاں تو ہم تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اصل ہمارا تنہائی کے اندر ہے، کچھ وقت نکالیں تنہائی میں بیٹھیں، پھر دل میں کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبر قلوبنا بنور المعرفه واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.